صنائیت حسن مجاز اور ابتری رنگ عشاق. یہ اشعار جو میں اپنے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے والا ہوں. یہ دو اشعار کا ایک قطعہ ہے. اس کا عنوان حضرت نے رکھا ہے فنائیت حسن مجاز، یعنی حسینوں کی فنائیت، ان کے حسن کی فنائیت، فنا ہونے والا. اور ابتری رنگ عشاق، یعنی جب حسن کے پرخچے اڑتے دیکھتا ہے تو رنگ عشاق بھی بدل جاتا ہے، ابتر ہو جاتا ہے، خونق ہو جاتا ہے کہ ہم نے کہاں دل لگایا تھا. فنائیت حسن مجاز اور ابتری رنگ عشاق، جس سے دل لگایا تھا وہ بھی برباد، جس نے دل لگایا وہ بھی برباد. جہاں رنگ 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 گوناگن، یعنی مختلف قسم کی شکلیں، مختلف نقش و نگار، مختلف رنگ. جہاں رنگ 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 یہ رنگ و روپ، یہ نقش و نگار، یہ نکھار، یہ نازکی، یہ سب جاتی رہتی ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی شاعر نے کہا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، شاعر نے کہا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہاں جو ہے تھوڑے دن کے بعد ہتھ کڑی معلوم ہوتی ہے، جو گلاب کی پنکھڑی تھی اب حسن فنا ہونے کی وجہ سے تھوڑے عرصے کے بعد تغیر آ گیا، جو ہونٹ اور جو نازکی ان کے لبوں کی پھول کی پنکھڑی معلوم ہو رہی تھی وہ اب ہتھ کڑی معلوم ہو رہی ہے.
جہاں رنگ رنگ
آدمی ان حسینوں سے دل نہیں لگاتا، ان کو دیکھتا نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آگے ارشاد فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. آج بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا اپنے نبی کو کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان نالائقوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرموں کو نہ دیکھیں، بیریش لڑکوں کو نہ دیکھیں، ان سے بے تکلفی نہ کریں، ان سے دور رہیں. لیکن یہ نالائق یہ مانتے نہیں ہیں اور عشق پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جو آبرو ہے وہ بھی لٹ جاتی ہیں. اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا، مگر آج یہ سب سے بڑا فتنہ موبائل کی شکل میں، یہ عذاب ٹچ موبائل کی شکل میں آ چکا ہے. یہ گھر گھر سینما گھر بنا ہوا ہے، گھر گھر حسن پرستی اور عشق مجازی کا دوزخ بن چکا ہے. اور کیا عذاب آ جائے کم ہے کہ جس بدفعلی پر، بد نگاہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، نبی رحمت نے رحمت کے سائے کو دور کرنے کی بد دعا کی کہ اللہ آپ اس پر لعنت فرمائی، یعنی رحمت کو ہٹا لیجئے اپنی جو بدنگاہی کرتا ہے، اللہ کی لعنت کے سائے میں جی رہا ہے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا. فرما رہے ہیں کہ جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اس نظام رنگ و بو سے یعنی حسینوں سے دور رہتا ہے، ما فوق رہتا ہے، اوپر رہتا ہے، اللہ سے جی لگاتا ہے، ان مردہ حسینوں سے جی نہیں لگاتا بلکہ اللہ سے دل لگاتا ہے.
نظام رنگ و بو سے ہو کے جو
دل لگا رہا تھا، رنگ ابو سے دل لگا رہا تھا، اس کا تو رنگ ابتر تھا، اور جو اللہ سے جی لگا رہا ہے، مست خدا ہے، خدا کے خدا تعالی کی تجلیات اور ان کے جمال میں مست ہے، اس کا رنگ خوشتر ہے. رنگ طاعت، رنگ تقوی، رنگ دین، تا ابد باقی بوت بر عابدی.
جہاں رنگ ابو میں رنگ
جو میں نے پڑھے ہیں یہ حضرت والا کی مشہور عالم مشہور معروف کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج سے پڑھے ہیں. ان اشعار کی تشریح حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے. فرمائے کہ بعض عاشقین مجاز نے احقر یعنی ہمارے حضرت سے اپنی پریشانی اور نیند کی کمی، دل کی بے سکونی کا ذکر کیا ہے. احقر نے انہیں ذکر اللہ بتا دیا اور معشوق سے ملنے جلنے کو منع کر دیا. چند دن کے بعد آ کر کہا کہ اب تو خوب نیند آتی ہے اور نہایت سکون کی زندگی ہے. شرط یہ ہے کہ مرشد کی بات پہ عمل تو کرے اور اس پہ اعتماد تو کرے، عمل تو کرے، ہمت تو کرے، لیکن اسی چیز کی کمی ہے، اطلاع کی بھی کمی ہے. یہاں تو لوگ مشورہ ہی نہیں کرتے ہیں، شیخ بنا لیا، چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے اسمارٹ فون خرید لیا، بتایا بھی نہیں کہ ہم اسمارٹ فون خرید رہے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ ہے، اپنے آپ خاموشی سے لے لیا. ٹھیک ہے بھائی، اگر مریض بد پرہیزی کرے گا تو خود ہی بھگتے گا، ڈاکٹر کا اس میں کیا نقصان ہے. ہاں طبیب روحانی کی بات نہیں مانے گا تو طبیب روحانی روئے گا، اس کے دل کو دکھایا کہ مشورہ نہیں کیا، اطلاع بھی نہیں کی، مشورہ بھی نہیں کیا، اور اپنی مرضی سے لے لیا ٹچ موبائل اسمارٹ فون. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو طبیب روحانی تو روتا ہے اللہ سے، اپنے لیے بھی روتا ہے، اپنے متعلقین کے لیے بھی روتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے. ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اللہ، تو بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور مربی پہ اعتماد ہو کہ ہمیں مربی جو بات بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، اور ہمارے لیے بات نہ ماننے میں ہلاکت ہے. جس نے بات مانی وہ کامیاب ہو گیا، پرسکون ہو گیا، نہیں مانی تو وہ برباد ہو گیا. تو فرمایا کہ ذاکر حق کی شان یہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کی شان. آتی نہیں تھی نیند مجھے اس اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا. عشق مجازی کا علاج دراصل یہی ہے کہ اسے عشق حقیقی سے تبدیل کر دیا جاوے، اور خدا کا عشق ذکر اللہ کے التزام اور اہل اللہ کی صحبت کے اہتمام سے عطا ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں, ذکر اللہ کا اہتمام اور اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام, دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. دوستو, درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے. دوستو, درد دل کی مسجد میں درد دل کا امام ہوتا ہے. درد محبت کا مبتلا جب کسی اللہ والے کی صحبت پاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے, اور اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ جو اشعار حضرت والا رحمہ اللہ کے اشعار ہیں, پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال, یہ اللہ والوں کی شان میں ہے. پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال, ہو گیا روشن میرا مستقبل و ماضی و حال. پاک صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال, یعنی اللہ والا جو اللہ کے جمال میں مشغول ہے, اس کے جمال کے مشاہدے میں مشغول ہے, مست ہے اس میں, اس کی صحبت میں مستقبل بھی روشن ہو گیا, ماضی بھی ہو گیا, حال بھی ہو گیا. روح را بازات حق آویختہ, درد دل اندر دعا آمیختہ. ترجمہ, اللہ والے اپنی روح کو حق تعالیٰ کی ذات سے لٹکائے ہوئے ہیں, یعنی چپکائے ہوئے ہیں, اور اپنے درد دل کو اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں. میرے شیخ رحم, کچھ کہو منہ سے بھولو, کدھر غائب ہے دماغ, حاضر ہو کہ کہیں اور. اتنے دردناک مضامین سنا رہا ہوں, آپ تو بالکل کہیں اور پہنچے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, اور کیا. روح را بازات حق آویختہ, کیسا درد درد بھرا شعر ہے. اور یہ شعر معلوم ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا نیند کی حالت میں ہوا شعر. حضرت والا آرام فرما رہے تھے, خواب میں تھے, خواب میں یہ شعر ہوا, اسی وقت آنکھ کھل گئی. یہ اس وقت کا شعر ہے. روح را بازات حق آویختہ, درد دل اندر دعا آمیختہ. اللہ والے اپنی روح کو حق تعالیٰ کی ذات سے لٹکائے ہوئے, یعنی چپکائے ہوئے ہیں, اور اپنے درد دل کو اپنی دعاؤں میں شامل کیے ہوئے ہیں. تارک لذات حرام کو عام مخلوق محروم لذت سمجھتی ہے, یعنی جس نے حرام لذتوں کو چھوڑ دیا. تارک لذات حرام, جس نے حرام لذتوں کو چھوڑ دیا, عام لوگ اس کو محروم لذت سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی لذت حاصل نہیں ہے, کیونکہ لذت میں تو ہم ہیں, گناہوں کی لذت تو ہم لے رہے ہیں, حسینوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, قورمے بریانی ہم اڑا رہے ہیں, تو ہم لذت میں ہیں اور اللہ والے لذت میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو ان گندگیوں میں ہیں ہی نہیں, ان کو کیا پتا. مگر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے تعلق سے عظیم راحت دل میں محسوس کرتے ہیں. قطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق, دل میں ہے وہی عیش کا دریا لیے ہوئے. قطرے کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق, دل میں ہے وہی عیش کا دریا لیے ہوئے. سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو کوئی لذت حاصل نہیں, راحت نہیں, سکون نہیں, عیش حاصل نہیں. فرما رہے ہیں کہ دل میں اصل میں وہی عیش کا دریا لیے ہوئے ہیں. کوئی عاشق مجاز جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور سلوک طے کرتا ہے تو اس کا دل نہایت درد بھرا دل ہوتا ہے, اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کے راستے کو طے کر لیتا ہے, اور حفاظت نظر اور حفاظت قلب کے مجاہدے کی برداشت کو بزبان حال یوں کہتا ہے, صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. ہاں, حضرت نے جو فرمایا, کوئی عاشق مجاز جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے اور سلوک طے کرتا ہے تو اس کا دل نہایت درد بھرا دل ہوتا ہے, اور بہت جلد اللہ تعالیٰ کے راستے کو طے کر لیتا ہے. اس پر ایک شعر حضرت والا سے میں نے سنا تھا کہ نیا توبہ شکن جب داخلے میں خانہ ہوتا ہے, نیا توبہ شکن جب داخلے میں خانہ ہوتا ہے, نہ پوچھو پھر کس قدر رنگ پر پھر میں خانہ ہوتا ہے, نہ پوچھو رنگ پر پھر کس قدر میں خانہ ہوتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مرید میرے پاس آ کر مجھ سے مرید ہوتا ہے, کوئی توبہ کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اور پھر میرے بتایا ہوا ذکر کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, اللہ والا ہو جاتا ہے, تو بجائے اس کے کہ مرید مجھ پر فدا ہو, ظاہر ہے مرید کو اپنے شیخ پر فدا ہونا چاہیے کہ اس کی برکت سے ہمیں یہ دولت ملی, لیکن فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ مرید مجھ پر فدا ہو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر فدا ہو جاؤں. شیخ کو اتنی خوشی ہوتی ہے گناہوں کو چھوڑنے والے سے, توبہ کرنے والے سے. یہ روح کی بیماریاں اور ان کے علاج میں ہی آج ہم پڑھ رہے تھے, روزانہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ میں اور یہ ہاشم صاحب. تو یہ اس میں آج ہم نے یہ قصہ سنا ہے. یہ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دمشق میں, اصل میں یہ لفظ ہم لوگوں کے ہاں دمشق بولا جاتا ہے لیکن اصل حدیث میں جو ہے یہ دمشق, اس کا نام دمشق ہے. تو بہرحال دمشق پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ لوگ اسی نام سے سمجھتے ہیں. دمشق میں عشق بازی اور حسن پرستی کی بیماری عام ہو گئی تو حق تعالی کی طرف سے قحط کا عذاب آیا. یہ کون واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دمشق میں عشق بازی اور حسن پرستی کی بیماری عام ہو گئی تو حق تعالی کی طرف سے قحط کا عذاب آیا اور بھوک کی تکلیف سے لوگ مرنے کے قریب ہونے لگے. تو بعض لوگوں نے ان عشق بازوں سے کہا کہ بتاؤ روٹی لاؤں یا آپ کا معشوق لاؤں. تو ان عاشقوں نے کہا کہ معشوق کو ڈالو چولہے بھاڑ میں, ہمیں تو روٹی لا دو کہ زندگی خطرے میں ہے. چنا قحط سالی شدندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق. حضرت سعدی اس واقعے کو اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایسی قحط سالی ہوئی کہ یار لوگ یعنی جو عشق مجاز میں مبتلا تھے بس روٹی کے غم میں عشق کو بھول ہی گئے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. یہ بیماری اب پھر عام ہو رہی ہے اسمارٹ فون کے چکر میں, اور اسمارٹ فون نے بڑے بڑے متقی لوگوں کو برباد کر دیا ہے جنہوں نے اپنے شیخ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا, برباد ہو گئے اور اس میں مبتلا ہو گئے گندگیوں کے اندر اور رسوا بھی ہوئے, بعض لوگ رسوا بھی ہوئے اس میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ بےچارے مجھ سے آ کے رو رہے تھے ایک دن. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مرض تھا اور ایک دن آخر مجھے کمینے کا خطاب ملا. میرے جاننے والوں نے کہا کہ فلاں تو بڑا کمینہ آدمی ہے, کیا فائدہ ہوا گالیاں میں نے سننے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو جاتا ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل جو یہ مہنگائی اور پریشانیاں اور یہ بلوں کے اندر جو مہنگائیاں اور یہ لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے, یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے. حدیث پاک میں ہے اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ قحط جو ہے یہ خالی یہ نہیں ہے کہ کھیتوں کا سوکھ جانا, بارش کا نہ ہونا, جنس نہ پیدا ہونا, گیہوں پیدا نہ ہونا, کھیتی برباد ہو جانا, بلکہ اصلی قحط یہ ہے کہ عوام کی رسائی سے اجناس کا دور ہو جانا, ان کی پہنچ سے دور ہو جانا, ان کی قوت خرید سے بڑھ جانا, یہ قحط اصل قحط یہ ہے. تو یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ قحط کی ہی شکل ہے. اور یہ آپ نے سن لیا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب یہ بیماری عام ہو گئی تو حق تعالیٰ کی طرف سے قحط کا عذاب آیا. معلوم ہوا کہ بدنگاہی, حسن پرستی, عشق مجازی کی وجہ سے قحط آ سکتا ہے. یہ وجہ بنتی ہے قحط کی. اور قحط میں نے بتا دیا کہ قحط محض یہ نہیں ہے کہ کھیتیاں نہیں اگ رہی ہوں, بلکہ اصلی قحط یہ ہے کہ آدمی کو کھانے کو ملے نہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں, چیزیں پہنچ سے دور ہو رہی ہیں, مگر ہم لوگ ہیں کہ باز نہیں آتے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. میرے موبائل کے فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور جو لوگ بے ضرورت اس کو خرید رہے ہیں اللہ تعالی انہیں باز رہنے کی توفیق دے. اور بھی میں نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ جو لوگ فضول اور لایعنی چیزوں میں پڑھتے ہیں ان کو حکمت عطا نہیں ہو سکتی, کیونکہ حکمت کی تعریف یہی ہے کہ وضع الشیء فی محلہ, یعنی ہر چیز کو اس کے درجے پر, اس کے مقام پر, اس کے استعمال کے مطابق استعمال کرنا یا اس کو رکھنا. تو یہ جو اسمارٹ فون ہے اس کو اکثر لوگ بے ضرورت استعمال کر رہے ہیں, لایعنی چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. بعضے تو بالکل صریح گناہوں میں استعمال کر رہے ہیں, گندی فلمیں, ننگی فلمیں, گانے بجانے, گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو رہے ہیں, بلکہ بعضے کیا شاید اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اگر بعض لوگ کسی وجہ سے بج بھی جاتے ہیں اپنی ہمت کی وجہ سے تو بھی بہت سے لوگ لایانی چیزوں میں مبتلا ہیں. جن لایانی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ تو دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ, وہ چیز لایانی ہے. تو لایانی چیزوں کے اندر پڑ جانا حکمت سے محروم ہونا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھ کو لایانی چیز میں لگایا, ہم نے اپنے کان کو لایانی چیزوں میں لگایا, ہم نے اپنی زبان کو لایانی چیزوں میں لگایا, ہم نے اپنے دل کو لایانی چیزوں میں لگایا, ہم نے اپنے دماغ کو لایانی چیزوں میں لگایا, ہم نے اپنے ہاتھوں کو لایانی چیز میں لگایا. بتائیے کہ یہ سب چیزیں, یہ اعضا ہمارے موبائل کے استعمال میں استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ بھی استعمال ہوتا ہے, آنکھ بھی استعمال ہوتی ہے, زبان بھی استعمال ہوتی ہے, کان بھی استعمال ہوتا ہے, دماغ بھی استعمال ہوتا ہے, دل بھی استعمال ہوتا ہے, اور بعض اوقات پاؤں بھی استعمال ہوتا ہے. جب چل کے منہ کی طرف جائے گا لایانی کام کرنے کے لیے تو پاؤں بھی استعمال ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی ہے, کہ ان آنکھوں کو اللہ نے بنایا تھا تلاوت کے لیے اور زیارت کعبہ شریف کے لیے, زیارت روض اقدس کے لیے, زیارت والدین کے لیے, زیارت اولیاء کے لیے, زیارت صلحاء کے لیے, تلاوت کلام پاک کے لیے. یہ آنکھیں اس لیے بنائی تھیں, اچھا جائز نظاروں کے لیے بھی بنائی تھیں, اپنی طبیعت کی بشاشت کے لیے. جائز ہے کہ آدمی تھوڑی دیر کو جو قدرتی مناظر ہیں ان سے لطف اندوز ہو لے, دریا کی سیر سے لطف اندوز ہو لے, بارش کے نظارے سے لطف اندوز ہو لے, لیکن دل اس میں نہ لگائے. لیکن ہم نے اپنے آنکھوں, اپنے کانوں, اپنی زبان اور اپنے اعضاء و جوارح رئیسہ, قلب اور دماغ, ہر چیز کو ہم نے اس میں, جس طرح ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب آدمی جمع کرتا ہے تو پورا جسم مزہ لیتا ہے, اس لیے پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے. اگر ذرا بھی جگہ خشک ہو گئی تو وہ غسل نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے یہ موبائل آنکھوں کا زنا, اور موبائل ایسی چیز ہے کہ پورے اعضاء اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمتن آدمی, ہمتن گوشت بھی ہوتا ہے, اور ہمتن اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے, دل دماغ سب اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ گاڑی چلا رہے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, پھر بھی موبائل میں مصروف ہیں, اس قدر وہ اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. نتیجتاً ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, ارد گرد کا ان کو ہوش نہیں. تو یہ موبائل بھی ایسی چیز ہے کہ پورے کا پورا اس میں مشغول ہو جاتا ہے, سر سے لے کر پیر تک اس میں انہماک ہو جاتا ہے. تو گویا سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو وضع الشیء فی غیر محلی کر دیا, اپنے آپ کو ایسی جگہ استعمال کیا جو اس کا محل نہیں ہے, اپنے اعضاء کو جو استعمال کیا غیر محل استعمال کیا. اور جو آدمی غیر محل استعمال کرے گا اس کو حکمت عطا نہیں ہوگی, کیونکہ حکمت کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلہ, ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, اس کے استعمال کے مطابق اس سے کام لینا. ہمارے حضرت نے یہاں تک سکھایا ہے کہ اظہار بندانی جو سلائی ہوتی ہے, بعض لوگ قلم سے اس کو ڈال دیتے ہیں, تو یہ غیر محل ہو گیا. وضع الشیء فی غیر محلہ, یہ قلم کا ادب ہے, قلم سے انسان لکھتا ہے, لکھنے کا ادب ہے, یہ ایک علم ہے, ایک فن ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ اس کی بے ادبی ہے کہ اس کو غیر جگہ استعمال کیا جائے, سمجھ گیا نا؟ اسی طرح ہر چیز کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اس کے استعمال کے لیے بنی ہو اس کو وہاں استعمال. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے, آنکھ ناک کان دل دماغ, کتنی بڑی نعمت ہے یہ بتاؤ. اگر یہ آنکھ خدا نخواستہ کسی کی ضائع ہو جائے, کوئی دنیا کا سائنسدان وہ آنکھ دوبارہ نہیں بنا سکتا. پیوند کاری تو ہو جاتی ہے لیکن وہ آنکھ دوبارہ, بینائی ایک دفعہ گئی پھر بینائی انسان واپس نہیں لا سکتا. دعا کرے خدا کی قدرت سے وہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے, قدرت تو پھر خدا کی ہوئی نا, انسان کی مجال نہیں ہے. ناک ہے اس کی, سونگنے کی حس ہے, اگر وہ ختم ہو گئی دنیا کا کوئی سائنسدان کتنے بھی مال و دولت خرچ کر لو مگر وہ حس کو واپس نہیں لا سکتا. بہرا ہو گیا دنیا کا کوئی سائنسدان اس کی سنوائی کو واپس نہیں لا سکتا. گونگا ہو گیا یا گونگا پیدا ہوا کوئی دنیا کا سائنسدان کتنا بھی مال خرچ کرو اس کی گویائی کو واپس نہیں لا سکتا. تو دل اور دماغ کہاں سے واپس لائے گا, ہے نا؟ تو اس لیے اس کا جو استعمال ہے, خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کا جو استعمال دیا ہے, تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ کوئی دنیا کا مال و دولت اور ترقی اس کو واپس نہیں لا سکتے. تو اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے اور ہم اس کو کہاں استعمال کریں, تو پھر کیا ہوگا, کہ کیا ہوگا, وضع الشیء فی غیر محلی, ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط جگہ استعمال کیا, اور غلط جگہ استعمال کرنے سے حکمت عطا نہیں ہوگی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر یعنی بہت زبردست بھلائی عطا ہوئی. تو معلوم ہوا کہ ان موبائلوں اور جو بھی چیز لایا نہیں ہے ان میں لگنے سے ہم بہت بڑی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں, خیر کثیر سے ہم محروم ہو گئے. بات صحیح ہے کہ نہیں مولانا, بتاؤ, ٹھیک بات ہے نا؟ دیکھو, اور ہمارے ایک دوست آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے کوئی انگریز, یہ چریا کہتے ہم تو اس لوگ, یہ دماغ سٹیا ہوا ہوتا ہے بھائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اولائک کل انعام بل ہم ازل, اور جس کو فرمایا کہ یہ بیوقوف ہیں, الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعقلون, یہ کمبخت عقل نہیں کرتے ہیں, خود بیوقوف, صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں نعوذ باللہ, یہ تو خود بیوقوف ہیں, خبردار ہے, یہ بیوقوف تو یہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ان لوگوں کی جو پیروی کرے گا اور وہ خود وہ لوگ ہو, چلیے سٹیائے ہوئے کچھ بھی ہو, عقل نہیں, ان کی تھیوری کو پڑھ رہے تھے اور مجھے نام لے کے کہتے فلاں فلاں رابرٹ فلانا دماغ, وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے. اب مجھے ان کے جانے کے بعد خیال آیا, ظالم, ہم لوگ قرآن کھول کے تو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے, ہمارے پیدا کرنے والے نے کیا کہا ہے, اور ان جانوروں کے اور بیوقوفوں کی تھیوریوں کو ہم پڑھ رہے ہیں, عقیدے خراب ہو رہے ہیں. سارا مسئلہ, سب سے بڑا عذاب عقیدہ خراب ہونے کا ہے. عقیدہ جس کا خراب ہو گیا کہاں جائے گا؟ زور سے بولو تاکہ پتہ چلے آپ کا دماغ حاضر ہے. ہاں, جہنم میں جائے گا عقیدہ جس کا خراب ہو گیا. اپنے مسلمانوں کو اپنے عقائد کی بھی خبر نہیں ہے, عقائد کی خبر نہیں ہے کہ ہمارا کیا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا کیا عقیدہ ضروری ہے معلوم ہونا ضروری ہے, ایمان لانا اس پہ ضروری ہے. اور کتنے عقائد لوگوں کے بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو عقائد سناؤ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے, یہ بھی چیز ہے, یہ بھی چیز. مسلمان کو اپنے عقائد کا علم نہیں ہے, اس لیے ہم نے یہاں ایک اہتمام اور شروع کیا ہے, تعلیم الدین حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف فرمودہ کتاب ہے, اس میں تمام دین کی ضروری ضروری باتیں سب لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہم اس کو روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو کسی طرح سے جاری بھی کریں گے. تو عقائد خراب ہو رہے ہیں, ستیہ ناس ہو رہا ہے, دل برباد ہو رہا ہے ان موبائلوں کی وجہ سے. آسانی کو مت دیکھو, مشکل اٹھا لو, اللہ کے لیے مشکل اٹھا لو, پھر جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے اگلے جہان میں جائیں گے ایش ایش کر لینا, یہ موبائل کیا چیز ہے, وہاں کچرا معلوم ہوگا, کوئی حقیقت نہیں ہوگی. جو رنگینیاں وہاں اللہ تعالیٰ مسلمان کو دیں گے, ایمان والوں کو, اللہ والوں کو دیں گے, ایش و عشرت کے جو وہاں انبار لگے ہوئے ہیں اس کا تصور بھی نہیں ہے. تھوڑے دن مشکل اٹھائے آدمی اور اس سے بچ جائے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ سب باتیں جو ہے وہ کام کی ہیں کہ نہیں؟ اس لیے جو لوگ اپنی اوپر ظلم کر رہے ہیں ٹچ موبائل لے کے, وہ ہوشیار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے کہ ہم دل میں کیا برے ارادے لیے ہوئے. چھپ چھپ کے گناہ کرنا اور شیخ کو اطلاع نہ کرنا یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے, کل خود ہی پچھتائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. یعنی موبائلوں کی وجہ سے اپنے بڑوں سے بدتمیزی, اولاد ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہیں, بیٹھنے کی بھی تمیز نہیں ہے, سنتوں کا کوئی دور دور بھی پتہ نہیں ہے, کھانے پینا ہے جانوروں کی طرح, سونا ہے جانوروں کی طرح, جاگ رہے ہیں رات رات بھر, اور پھر دن میں فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوا اب نیند آنی شروع ہوئی اور نماز آیا, اور 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, 1 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, تو بے برکتی کا بوال کیوں نہیں آئے گا ان چیزوں کا؟ صبح کا وقت برکت کا ہوتا ہے, وہ سو کے گنوا دیتے ہیں, نہ اللہ کا نام لیا نہ کچھ, صبح اٹھے کیچڑ میں آنکھیں کیچڑ برسا رہی ہیں, یوں ہی بس فارغ ہوئے اور منہ اٹھا کے چل دیے باہر جانوروں کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے. مجالس ابرار سے کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. گزشتہ روز ہم نے کھانے کے آداب پڑھے تھے, کھانے کی 15 سنتیں. آج ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے طلباء کو 50 گناہوں کی فہرست زبانی یاد کرائی ہے, اور جلسوں میں ہم طلباء سے ترتیب وار وضو کی اور کھانے پینے کی اور گناہوں کی اس فہرست کو سنتے بھی ہیں, جس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے عوام کو حسن ظن ہوتا ہے اور اپنے بچوں کی ترقیات پہ خوش ہوتے ہیں. 50 گناہوں کی فہرست یہ ہے. اب 50 گناہ کا بیان ہو رہا ہے, غور سے سنتے جائیں ہم اور اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے محاسبے کی توفیق دے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. نمبر 1, حقارت سے کسی پر ہنسنا. حقارت سے کسی پر ہنسنا, تان کرنا, کسی کو تانا دینا. نمبر 2, کسی کو تانا دینا. نمبر 1, حقارت سے کسی پر ہنسنا. نمبر 2, تانا کرنا. نمبر 3, کسی کو برے لقب سے پکارنا. کسی کو برے لقب سے پکارنا. نمبر 4, بدگمانی کرنا. یہ تو بہت بڑا مضمون ہے, یہاں صرف مختصرا نمبر ہے. دل میں کسی کے خلاف برا خیال لانا کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا, ہمارا برا چاہا, یا یہ ہمارے ساتھ کوئی حسد کرتا ہے, کوئی بھی برائی اس کی طرف سے اپنے دل میں لانا. کسی کا عیب تلاش کرنا. لوگوں کو عیوب کو ہم دیکھتے ہیں, اپنی طرف نظر نہیں کرتے, دوسروں کی خرابیاں نظر آتی ہیں. یہ خود ہی ایک بڑی خرابی ہے کہ ہم دوسروں کا عیب تلاش کرتے ہیں. قرآن پاک میں اس کو منع فرمایا گیا ہے. اور غیبت کرنا, یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے غیبت کرنا. تو نمبر 4 ہے بدگمانی کرنا, نمبر 5 ہے کسی کا عیب تلاش کرنا, اور نمبر 6 غیبت کرنا, اور نمبر 7 کسی کو بلا وجہ برا کہنا. کسی کو بلا وجہ برا کہنا, اصل میں یہاں محاورہ ہے برا بھلا کہنا. تو بھلا کہنا تو بھلا ہی ہوتا ہے, لیکن محاورہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ برا بھلا کہنا. چغلی کھانا, یعنی اس کی جا کے شکایت وہاں لگانا, اس کی جا کے شکایت وہاں لگانا. یہ چغلی حدیث پاک میں ہے, لا یدخل الجنۃ قطاط, چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 9, تہمت لگانا. ایک تو غیبت ہو گئی کہ کسی کا عیب اس کے پیچھے بیان کرنا, اور ایک ہو گئی تہمت جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. دیکھا تو نہیں تھا, یوں ہی قیاس میں الزام لگا دیا کہ فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے, تو یہ تہمت ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت سے بھی بڑا. دھوکا دینا, کسی کو کسی طرح سے بھی دھوکا دینا, چاہے بات کہہ کے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اپنے کو بچے کو بلایا اور کہا کہ آؤ تمہیں چیز دوں گی. بچے آتے نہیں نا تم کو لالچ دینے کے لیے, یہ اس نے کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کیا چیز ہے اس کو دینے کے لیے. پھر انہوں نے دکھایا کہ یہ کھجور ہے جو میں اس کو دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اس کو یہ نہ دیتی تو یہ دھوکا ہوتا, جھوٹ ہوتا تمہاری طرف سے. تو دھوکا دینا, مال کو عیب بتائے بغیر دے دینا, یہ بھی دھوکا دینا ہے. جھوٹ بول کے کوئی چیز بیچ دینا, یہ بھی دھوکا دینا ہے. خلاف واقعہ بات کر دینا, یہ بھی دھوکا دینا ہے. آر دلانا, کسی کو کوئی پہلے گناہ میں مبتلا تھا یا کسی کا عیب نظر آ گیا, اس کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا, آر دلانا, تم نے ایسے ہو, تم نے فلاں کیا تھا, یہ کام کیا تھا, آر دلانا. نمبر 12, کسی کے نقصان پر خوش ہونا. کسی کا نقصان ہو گیا تو اس پر خوش ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ حسد کی علامت ہے. کسی کا نقصان ہو اس سے خوش ہونا حسد کی علامت ہے. چاہے کسی کے دین کا نقصان ہو جائے, چاہے کسی کے دنیا کا نقصان ہو, اس پر خوش ہونا بہت بڑا گناہ ہے. نمبر 13, تکبر کرنا, اپنے کو بڑا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا اور حق بات قبول نہ کرنا, یہ تکبر کی تعریف ہے. فخر کرنا, یعنی اپنی کسی نعمت پر اس کو اپنا کمال سمجھنا, اس پہ اترانا, فخر کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ سب گناہ کبیرہ کی فہرست ہے بڑے بڑے گناہوں کے. ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا. کسی آدمی کو, انسان کو ضرورت ہو اور ہمیں قدرت بھی ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن ہم بیٹھے ہیں بے حس ہو کے بیٹھے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. کسی کے مال کا نقصان کرنا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ تم پر تمام مسلمانوں کے جان مال اور عزت آبرو حرام ہے. کسی کی مال کا نقصان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی آبرو کو صدمہ پہنچانا, کسی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا, اس پہ تکلیف پہنچانا. نمبر 17, چھوٹوں پر رحم نہ کرنا. چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس میں رحم نہیں, رزق نہیں, نرمی نہیں, بھلائی نہیں, تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. چھوٹوں پر رحم کرنا, بڑوں کی عزت نہ کرنا, یعنی ان کی بے ادبی کرنا, ان کی نافرمانی کرنا, ان کو ستانا, یہ عزت نہ کرنا ہے. اور طریقے سے بھی ان کی بے ادبی کرنا, یہ عزت نہ کرنا ہے. اور جو ادب سے محروم رہا, عزت بڑوں کی عزت نہیں کرتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لم یعقر کبیرنا ملم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا, ہم میں سے نہیں ہے. ولم, ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ فلم ولم یبجل عالمینا, جو ہمارے عالموں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بڑوں کی عزت نہ کرنا, اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا پھر اس کی عزت بھی نہیں کی جاتی, وہ بھی رسوا ہوتا ہے. بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا. بھوکے اور ننگے ہیں اور حیثیت بھی ہے, مال بھی ہے پلے, لیکن ان کی مدد نہ کرنا. کسی دنیاوی رنج سے نہ بولنا, یعنی کسی سے رنجش ہو گئی دنیا کے لیے, کوئی مال میں 19-20 ہو گیا, کوئی کسی نے کچھ ستا دیا, کچھ کر دیا, دنیاوی رنج کی, دنیاوی رنج سے بولنا چھوڑ دینا. یعنی 3 دن سے زیادہ چھوڑ دینا جائز نہیں. اگر طبعی طور پر بعض اوقات رنج ایسا ہو جاتا ہے کہ بول نہیں پا رہے, کسی سے تکلیف پہنچ گئی, لیکن 3 دن سے زیادہ پھر یہ چھوڑ دینا, یہ گناہ ہے. کسی جاندار کی تصویر بنانا, اب ہمارے گھروں میں ذرا ہم جائزہ لے لیں, کھلونے مورتی والے ہیں, بار بار سمجھا رہے ہیں کہ بھائی مورت نہیں رکھو گھر میں, تصویریں نہیں رکھو. بعض دیندار گھروں کے اندر جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کیونکہ دیندار گھر میں تصویر اور مورتیاں نہیں ہونی چاہیے, ہو نہیں سکتی, تو وہ لوگ دیندار نہیں ہیں جو مورتیاں رکھتے ہیں. میں کسی کو اس سے مستثنا نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں, میں اپنے گھر کو, گھر والوں کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ یاد رکھو کہ ہم دیندار نہیں ہیں, دیندار گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیندار کبھی اپنے گھر میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا, تصویر بنانے والوں کو. تو جانداروں کی تصویریں بنانا یا رکھنا یہ سب گناہ ہے. کسی کی زمین پر موروثی کا دعویٰ کرنا, یعنی جھوٹا دعویٰ کر دینا. کسی ہٹے کٹے کا بھیک مانگنا, جو آدمی محنت کر کے کما سکتا ہو اور اس کے پاس معاش کمانے کا ذریعہ بھی ہو اور اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کی روٹی بھی ہو, تو اس کو مانگنا جائز نہیں ہے. داڑھی منڈانا یا یک مشت سے کم کٹانا, ایک مٹھی سے کم کترانا, داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے. کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا, جو کافروں اور فاسقوں گناہگاروں کے لباس مخصوص ہیں, اس کے ابھی یہ بتا رہے تھے, دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ عورتوں نے مردوں کی شکل بنائی ہوئی ہے, ان کے جیسے بال کٹوائے ہوئے ہیں, ان کے جیسے کپڑے لباس پہن رہے ہیں. لڑکیاں ٹی شرٹیں پہننا پسند کر رہی ہیں, جینز پہن رہی ہیں. یہ لعنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لوگوں پر کہ جو مردوں کا عورت مرد مردوں کا سہولیہ بنائے اور جو مرد عورتوں کا سہولیہ بنائے. تو عورتوں کو مردوں کا سا لباس پہننا یہ بھی گناہ ہے. بدکاری کرنا, چوری کرنا, ڈاکہ مارنا, جھوٹی گواہی دینا, یتیموں کا مال کھانا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو دکھ دینا یعنی ستانا, یہ بھی عام ہو گیا ہے. بڑے بڑے گھرانوں کے اندر یہ عام ہو گیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس زمانے میں یہ اسمارٹ فون ہی ہے. دیکھ دیکھ کر اخلاق خراب ہو رہے ہیں, جانورانہ اخلاق ہو, اخلاق بھی کیا جانورانہ جو ہے عادتیں ہو گئی ہیں, اور بالکل ماں باپ کا ادب نہیں, علماء کا ادب نہیں, بڑوں کا ادب نہیں. بے خطا جان کو قتل کر دینا, جھوٹی قسم کھانا, یہ بے خطا جان کو قتل کر دینا, یہ بھی جو ہے اس ایسے موقع پر بھی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ قحط, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط آ جاتا ہے اور بہت سی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہو چکا ہے بے جا قتل کا, کس کس کو قتل کر دیا, نسلی فسادات میں, زبان کی فساد میں, برادری کے چکر میں, جھوٹی قسم کھانا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بار بار قسم کھاتے ہیں, تو یہ اس میں جھوٹی قسم شامل ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی بات بات پر قسم کھائے پھر اس کا جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے, جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں گناہ ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت لینے والا, رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. رشوت کے معاملے میں پڑنا, جو لوگ دلالی کا کام کرتے ہیں, معاملہ طے کراتے ہیں کہ اتنا دے دینا, اس سے کہتے ہیں اتنا لے لینا, یہ بھی جہنمی ہے, گناہ ہے اس کے اوپر. شراب پینا, شراب پینا جو ہے یہ بھی حرام ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. اور ہم نے حکایت پڑھی تھی حدیث پاک میں ہے یہ واقعہ پہلے زمانوں میں سے, کہ کسی کو پکڑ لیا ظالموں نے اور اس سے اس کو مجبور کیا کہ تم زنا کرو, اس نے انکار کیا. نے کہا قتل کرو, اس نے انکار کیا. اور ایک تیسرا گناہ کرنے کو کہا, اس سے بھی انکار کیا. پھر کہا کہ اچھا یہ شراب پی لو, تو اس شخص نے یہ سمجھا کہ یہ باقی چیزوں سے یہ آسان ہے, یعنی ہلکا گناہ ہے, چلو لاؤ شراب پی لیتا ہوں, مجبور کیا تھا اس کو. آج پہلے تو اس کو شرک کرنے کو کہا, اس نے انکار کیا. پھر زنا کرنے کو کہا, اس نے انکار کیا. اور پھر اس نے قتل کرنے کو کہا تو اس نے انکار کیا. لیکن جب شراب پینے کی بات آئی تو اس نے سمجھا کہ یہ ہلکا گناہ ہے, اس نے شراب پی لی. اور پھر شراب پی کر اس نے وہ تمام گناہ کیے, قتل بھی کیا, زنا بھی کیا, شرک بھی کیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. نشہ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے. جوا کھیلنا, ظلم کرنا, کسی کا مال بغیر پوچھے لے لینا, سود لینا, سود دینا, سود لکھنا, سود کا گواہ بننا, یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اسے ایک میل دور چلے جاتے ہیں, ان کو بدبو آتی ہے اس سے. امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا, وعدہ کر کے نہ نبھانا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عزیز ہردوئی کے مدرسے میں حضرت والا کے پاس صرف ایک ماہ ہی رہا تھا کہ اس کو ان 50 گناہوں کو ترتیب وار یاد کرا دیا گیا تھا. پھر جب وہ الہ آباد آیا تو دو مسجدوں میں اس طالب علم سے یہ فہرست سنائی گئی. ایک مسجد میں خود حضرت اقدس ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں سنایا اور دوسری مسجد میں احقر کے مشورے سے سنایا. ایک صاحب صبح کے بعد نماز فجر احقر کی قیام گاہ پر تشریف لائے, ایم اے پاس تھے, کسی دفتر میں سرکاری ملازم تھے. فرمایا رات اس طالب علم نے 50 گناہوں کی جو فہرست سنائی تھی مجھے بھی لکھوا دیجئے. میں نے ان طالب علم سے کہا کہ بھائی ان کو تم لکھا دو. اس وقت اس طالب علم کو یہ احساس ہوا کہ مجھے مدرسہ ہردوئی سے کیا ملا ہے. ان تعلیمات سے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور احساس کمتری نہیں رہتی, اور امت مسلمہ کو ان سے نفع فوری شروع ہو جاتا ہے, اور دوسرے طلباء کو شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی یاد کر لیں. نیز ماں باپ کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح دینی تعلیم دلائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال استسقى یوما عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجیء بماء قد شیب بعسل فقال انه لطیب لكنی اسمع اللہ عز وجل نعا على قوم شهواتهم فقال اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها فأخاف أن تكون حسناتنا عجلت لنا فلم يشربه رواه رزین. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز پانی مانگا, آپ کے پاس پانی لایا گیا جس میں شہد ملا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پاک اور حلال اور لذیذ اور خوشگوار ہے, لیکن میں اس کو نہیں پیتا اس لیے کہ میں خداوند بزرگ و برتر سے یہ سنتا ہوں کہ اس نے ایک قوم پر عیب لگایا تھا خواہشات نفس کی اتباع کا اور فرمایا کہ تم اپنی لذتوں اور نعمتوں کا پورا پورا فائدہ اپنی دنیاوی زندگی میں پا لیا، پس میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری نیکیاں بھی ایسی نہ ہوں جن کا ثواب جلد یعنی دنیا میں ہی دے دیا گیا ہو، بس اس پانی کو پیا نہیں۔ تشریح میں فرمایا کہ یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی مرتبت شان تقویٰ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ حضرات تھے کہ حلال اور جائز لذتوں سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں آخرت کا ثواب ان نعمتوں کے بدلے کم نہ ہو جاوے، اور آج ہمارے ایمان ہیں کہ حرام سے بچنے کا حکم بھی مشکل اور گراں محسوس کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ اپنی توفیق سے ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اور یہ ایک مختصر سی حدیث اس بات کی رہ گئی ہے، وہ آج پڑھ لیتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما شبعنا من تمر حتی فتحنا خیبر، رواہ البخاری۔ ترجمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے کبھی کھجوروں سے پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کر لیا۔ ایک طویل عرصہ خیبر تک کا تھا جس میں صحابہ نے فاقے اٹھائے ہیں، تو خیبر فتح ہونے کے بعد پھر فتوحات شروع ہوئی اور نعمتیں ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت یعنی آرام فرمانا ثابت ہے۔ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے 3 بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے۔ نمبر 1، دروازہ بند کرے، پہلے تو بسم اللہ کہے، پھر نمبر 1 دروازے بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزہ اگر ہے یا کوئی کھانے پینے کی چیز کھلی رکھی ہے اس کو بند کر دے، مشکیزے کا منہ باندھ دے اور برتنوں کو ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، لیکن ہم تو بھائی بات رات کو اکثریت جو ہے وہ موبائل میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی کی قدر نصیب فرما دے۔ نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے، یعنی جو آدمی دن میں نہیں کما سکتا، نوکری کی مجبوری ہے کہ رات ہی کی نوکری ہے اس کے پاس، ایسا مطلب یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3-3 سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غایت حیا سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور اپنے اصحاب سے ابتدا مسافر کی فرماتے، اور کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں پر جگہ تنگ ہو جاوے، اور جو آپ کے پاس آتا اس کی خاطر کرتے، اور بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور گدا تکیا خود چھوڑ کر اس کو دے دیتے اور کسی شخص کی بات بیچ میں نہ کاٹتے، اور تبسم فرمانے میں اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے جب تک کہ حالت نزول وحی یا وعظ یا خطبے کی نہ ہوتی، کیونکہ ان حالتوں میں آپ کو ایک جوش ہوتا تھا جس میں تبسم اور خوش مزاجی ظاہر نہ ہوتی تھی، اور بعض اوقات فرستادوں کی خود خدمت فرماتے، جیسے نجاشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آپ قیامت میں تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے اور سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قبر شریف کی زمین شق ہوگی اور آپ باہر تشریف لائیں گے اور سب سے اول آپ ہی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے اول آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ فتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه اللہ تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے ہر شر اور فتنے اور گناہ سے معصیت سے اللہ تعالی کامل حفاظت فرمائے اور ہر پریشانی اور فتنوں سے اور شر سے مصیبت سے آفت سے بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آج ٹیلی فون کافی آگے پیچھے آئے ہیں کچھ دیر سے آئے ہیں کچھ سویرے ہی آ گئے تو گھڑیوں کو ذرا تھوڑا سا اگر ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو کم سے کم وقت کا فرق نوٹ کر لیں کہ یہاں پر اس وقت 10:38 ہوئے ہیں 10:38 تو اس حساب سے اپنی گھڑیوں کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا آگے پیچھے ہیں تو یہاں 9:40 پر ٹیلی فون آنے چاہیے آج کچھ ٹیلی فون بہت پہلے سے آنے شروع ہو گئے اور کچھ دیر سے آئے ہیں پہلے سے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ فون کرتے رہیں گے ہم شاید مسجد میں ہوں راستے میں ہوتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں پھر ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اور دیر سے کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مضمون ادھورا رہ جاتا ہے اس لیے 9:40 پر ٹھیک وقت پہ فون کر لیں اور 5 کے بعد ہم اپنی مجلس شروع کرتے ہیں تاکہ 5 کے دوران کانفرنس کال ملانے والے ان کو موقع مل جائے اچھی طرح اور جو لوگ کانفرنس کال ملاتے ہیں تو ان کی کال کو سننے والے فوراً اٹینڈ کر لیا کریں وہ خود بھی ٹائم کا خیال کریں دین کے لیے مشقت اٹھائیں دین کو ہوشیاری سے حاصل کریں حاضر باش رہیں اللہ تعالیٰ ہر ہر عمل ہر فعل ہر نیت دیکھتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں لکھواتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے دین کے لیے کتنی کوشش کی اس میں حاضر باش رہنا چاہیے ایکٹیو رہنا چاہیے وقت پر جو ہے فون اٹھا لیا کریں تاکہ کانفرنس ملانے والے کو بھی تکلیف نہ ہو اس کو دقت نہ ہو اور جو بھی اصول ہیں میوٹ کرنا موبائل کو نہ بھولیں تاکہ گھر کی آوازیں دوسروں کو نہ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ